بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران، دوسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ آراف کی آیت نمبر 158 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اربابی۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے اردو.sahar.tv.ir۔ سامعین، آج بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 32ویں برسی ہے۔ اس سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اور سامعین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے موجود ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اور سامعین، اب نوٹ فرمائیں ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد نشر ہوگا پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 32ویں برسی کی مناسبت سے خصوصی پروگرام، اور اس کے بعد نشر ہوگا پروگرام آئینۂ صحافت۔ اور آئیے فارسی سیکھیے ہماری اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش۔ سامعین، گرد و پیش پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور گرد و پیش میں حسب معمول پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ بانی اسلامی جمہوریہ ایران امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی، رہبر انقلاب اسلامی کے خطاب اور ایران سمیت مختلف ملکوں میں سیمینار اور کانفرنسیں۔ ملتان میں ایک ترقیاتی منصوبے کی افتتاحی تقریب سے وزیر اعظم عمران خان کا خطاب، اپوزیشن پر فوج کو مارشل لگانے کی دعوت دینے کا الزام۔ ہندوستان میں پٹرول اور ڈیزل قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری، مرکزی اور ریاستی حکومتوں کو ٹیکس کم کرنے کا آر بی آئی کا مشورہ۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے اسلامی جمہوری نظام کے قیام کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا عظیم ترین کارنامہ قرار دیا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 32ویں برسی کے موقع پر قوم سے اپنے نشری خطاب میں رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ہمارے عظیم امام کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے اسلامی جمہوریہ کے فکری اور نظریاتی اساس کا تعین کیا، اور اسے مختلف نو سیاسی نظریات کے مقابلے میں پیش کرنے کے بعد عملی طور پر نافذ کر کے دکھا دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے فرمایا کہ پچھلی 2-1 صدی کے دوران تشکیل پانے والے سیاسی نظاموں میں اسلامی جمہوریہ کی طرح کا کوئی ایسا نظام دکھائی نہیں دیتا کہ جس کے زوال کی پیشگوئیاں کی جاتی رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ پہلے دن سے اسلامی نظام کی تشکیل کے مخالفین یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ نظام 2-3 ماہ میں یا سال 6 مہینے میں ختم ہو جائے گا۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے صراحت کے ساتھ فرمایا کہ ان کی سوچ دنیا میں رونما ہونے والے انقلابات اور ان کے نتیجے میں بننے والے نظاموں سے متاثر تھی، کیونکہ ان انقلابات کا آغاز دنیا بھر میں بڑا دل انگیز تھا مگر انجام زہریلا ثابت ہوا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے دشمنوں کی پیشنگوئیوں کی ناکامی اور اسلامی جمہوری نظام کی طاقت میں روزافزوں اضافے اور پیش رفت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس نظام کی بقا کا پرشکوہ اور قابل فخر راز صرف دو الفاظ پر مشتمل ہے، جمہوری اور اسلامی، عوام اور اسلام، جمہوریت یعنی عوام اور اسلام یعنی دین پر استوار جمہوریت۔ آئندہ صدارتی انتخابات میں عوام کی بھرپور مشارکت پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ منصب صدارت پر لائق ترین شخص کا انتخاب بہت سی مشکلات اور مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے سماجی انصاف کے قیام، کرپشن کے خلاف بلا تفریق اور کھلی جنگ، اور ملکی پیداوار میں اضافے کے حوالے سے آئندہ منتخب ہونے والے صدر کی ذمہ داریوں کے بارے میں اہم نکات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ عوام خود کو انتخابات میں شرکت اور دوسروں کو اس کی ترغیب دلانے کا پابند سمجھیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے خطاب کے آخری حصے میں بعض نامزد صدارتی امیدواروں کی اہلیت مسترد کیے جانے کے حوالے سے پیش آنے والے واقعات کے بارے میں لازمی دینی اور انسانی ہدایت دیتے ہوئے فرمایا کہ عزت و آبرو کا تحفظ اہم ترین انسانی حقوق میں شامل ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ اہلیت مسترد ہونے والے بعض امیدواروں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، وہ اور ان کے اہل خانہ پاک و پاکیزہ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، حقائق کے منافی بعض باتیں ان سے منسوخ کی گئی ہیں اور بعد میں ثابت ہو گیا کہ یہ باتیں غلط تھیں۔ آپ نے متعلقہ اداروں کو ہدایت کی کہ اگر کسی نامزد امیدوار کے بچوں یا اہل خانہ کے بارے میں حقائق سے آری کوئی رپورٹ دی گئی ہے تو اس کا ازالہ کیا جائے۔ امام خمینی اور عصر حاضر کے عنوان سے بانی انقلاب اسلامی کے مرقد مطہر پر ایک بین الاقوامی سیمینار منعقد ہوا، جس سے ملکی اور غیر ملکی شخصیات اور دانشوروں نے خطاب کیا۔ دانشوروں نے بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 32ویں برسی کی مناسبت سے آپ کے مزار پر منعقد ہونے والے اس بین الاقوامی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے امام خمینی کے افکار و نظریات اور انقلاب اسلامی کے اہداف کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں عوام کے بنیادی کردار کا ذکر کیا اور عوام کی مدد، محرومیت کے خاتمے اور محروموں اور مستضعفین پر نظام اسلامی کی خاص توجہ کو مکتب امام خمینی کا بنیادی اصول قرار دیا۔ اس بین الاقوامی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے حجت الاسلام والمسلمین سید حسن خمینی نے کہا کہ امام خمینی نے انقلاب کے قومی افق پر ایک عظیم کام انجام دیا، اور وہ یہ کہ شاہی نظام کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی اور ایک باطل نظریے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جو فرسودہ نظام حکومت کی باقیات تھی۔ ایران میں تحریک جہاد اسلامی فلسطین کے نمائندے ناصر ابو شریف نے اس بین الاقوامی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انقلاب اسلامی صرف ایرانی عوام سے مختص نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا انقلاب ہے جو اسلام اور انسانی معاشرے سے متعلق ہے۔ انہوں نے کہا کہ انقلاب اسلامی نے پورے علاقے اور دنیا بالخصوص فلسطین کے سلسلے میں ایک سونامی پیدا کر دی۔ ابو شریف نے زور دے کر کہا کہ اگر انقلاب اسلامی نے استقامتی محاذ کو وجود نہ بخشا ہوتا تو آج امریکہ اور اسرائیل عالم اسلام میں کامیاب اور اپنے تمام اہداف کو حاصل کر چکے ہوتے۔ بنابر ہی ہم سب کو انقلاب اسلامی کے اصولوں کی پابندی کرنا چاہیے۔ امام خمینی اور عصر حاضر کے عنوان سے منعقدہ اس بین الاقوامی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے تہران میں شام کے سفیر شفیق دیوب نے کہا کہ اس وقت علاقے میں انقلاب اسلامی کے اثرات بخوبی نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کل امام خمینی کی رہنمائیوں اور رہبر معظم انقلاب آیت اللہ العظمی سید علی خامنی کی قیادت نے ایران کو موجودہ عالم نظام، علاقے اور دنیا کی اہم پالیسیوں میں اصلی کردار کا حامل بنا دیا ہے۔ ایرانی یہودیوں کے مذہبی رہنما خاخام یونس حمامی لالازار نے بھی بانی انقلاب اسلامی کے مزار پر منعقدہ بین الاقوامی سیمینار سے خطاب میں کہا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عظیم جملہ کہہ کر کہ توحید ہمارا مذہب ہے، توحید اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی جانب ہماری رہنمائی کی، اور ہمیں یقین دلایا کہ ایران ہمارا ملک ہے اور ہم ایک قوم ہیں۔ ایران اسلامی کے ساتھ ہی دنیا کے بہت سے دوسرے ملکوں میں بھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی پر سیمیناروں اور کانفرنسوں کا انعقاد کیا گیا۔ اسی سلسلے میں دمشق میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے روضے میں بھی ایک نشست منعقد ہوئی۔ اس پروگرام میں شام، لبنان اور عراق کے مختلف طبقات کے لوگوں اور فلسطینی جہادی گروہوں کے نمائندوں نے شرکت کی اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی راہ پر گامزن رہنے پر زور دیا۔ فلسطین کے عوامی جہادی محاذ کے نمائندے اکرم عبید نے برسی کے پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فلسطین کی آزادی کو اپنی حکمت عملی قرار دیا، اور ہم اس مقدس ہدف کو عملی جامع پہنانے کے لیے استقامت کو جاری رکھیں گے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر حزب اختلاف کی جماعتوں پر ملک میں مارشاء اللہ کی دعوت دینے کا الزام عائد کیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق ملتان میں ایک ترقیاتی منصوبے کے سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے الزام لگایا کہ حزب اختلاف کی جماعتیں فوج کو دعوت دے رہی ہیں کہ وہ آ کر ہماری حکومت گرا دیں۔ عمران خان نے کہا کہ اپوزیشن کہتی ہے کہ ہمیں این آر او دے دو، نہیں تو ہم حکومت گرا دیں گے، اور فوج کو بلا رہے ہیں کہ وہ آ کر حکومت گرا دیں۔ انہوں نے اپنی حکومت کی کارکردگی کو اطمینان بخش قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان مشکل وقت سے نکل آیا اور اب ملک کی ترقی کا سفر شروع ہوگا۔ ان کا بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب حزب اختلاف کی جماعتیں تسلسل کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت پر ملکی انتظام چلانے میں ناکامی کا الزام اور ان کے استعفے کا مطالبہ کرتی رہی ہیں۔ اپوزیشن جماعتیں وزیر اعظم عمران خان کی قیادت والی پی ٹی آئی حکومت کی کرپشن مخالف مہم کو بھی سیاسی انتقام کا حربہ قرار دیتی ہیں جس کی حکمراں جماعت نے ہمیشہ تردید کی ہے۔ واضح ہے کہ پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعتوں کے متعدد اہم رہنماؤں کو عدالتوں میں کرپشن کے مقدمات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ان میں سے بعض کو سزائیں بھی سنائی جا چکی ہیں۔ پاکستان میں کورونا کی تیسری لہر جاری ہے۔ پاکستان کے نیشنل کورونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 1893 نئے مریضوں اور 83 اموات کا اندراج کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 3431 کورونا کے مریض شفایاب ہوئے ہیں۔ پاکستان میں کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 9,28,588 ہے، جن میں سے 8,56,000 سے زائد مریض شفایاب ہو چکے ہیں اور 52,859 کورونا کے مریض زیر علاج ہیں۔ رپورٹوں کے مطابق پاکستان میں کورونا کی تیسری لہر کا زور صوبہ پنجاب میں زیادہ ہے، جہاں کورونا سے متاثرین کی تعداد 3,41,390 ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق کورونا سے سب سے زیادہ ہلاکتیں بھی پنجاب میں ریکارڈ کی گئی ہیں، جن کی تعداد 10,184 ہو چکی ہے۔ پاکستان بھر میں کورونا سے انتقال کرنے والوں کی تعداد 21,105 بتائی گئی ہے۔ ہندوستان میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت نے جمعے کو جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں ہندوستان میں کورونا کے 1,32,364 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا، جبکہ اسی مدت کے دوران 2,11,499 مریض شفایاب ہوئے۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے مزید 2,713 مریض جان کی بازی ہار گئے۔ ہندوستان میں کورونا سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 3,40,702 بتائی گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد کم ہو کے 16,35,993 رہ گئی ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ملک میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی شرح 6% سے کم، شفایابی کی شرح 93.08% اور اموات کی شرح 1.19% ہے۔ دوسری طرف حزب اختلاف کانگریس پارٹی نے حکومت پر کورونا سے اموات کی صحیح تعداد چھپانے کا الزام لگایا ہے۔ سینئر کانگریسی لیڈر ڈاکٹر نریش کمار نے کہا کہ صرف دہلی میں کورونا سے لاکھوں لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، لیکن حکومت کہتی ہے کہ دہلی میں صرف 30,000 افراد کورونا سے مرے ہیں۔ ہندوستان میں پیٹرول اور ڈیزل قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے، جس کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے ریزرو بینک نے مرکزی اور ریاستی حکومتوں کو ٹیکس اور سرچارج کم کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ دہلی سرمایہ نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے مرکزی بینک ریزرو بینک آف انڈیا نے ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل قیمتوں میں مسلسل اضافے سے لاگت بڑھ رہی ہے۔ آر آئی بی آئی نے کہا ہے کہ اس دباؤ کو کم کرنے کے لیے مرکزی اور ریاستی حکومتوں کی طرف سے پیٹرول اور ڈیزل پر ٹیکس اور سرچارج کم کرنے کے ساتھ ہی ایکسائز ڈیوٹی، ٹیکس اور سرچارج کو یکجا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسی حالت میں ہے کہ جمعے کو ایک بار پھر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق ممبئی میں پیٹرول 26 پیسے کے اضافے کے ساتھ 100.98 روپے فی لیٹر اور ڈیزل 30 پیسے کے اضافے کے ساتھ 92.99 روپے فی لیٹر ہو گیا۔ دہلی میں جمعے کو پیٹرول کی قیمت میں 27 پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں 28 پیسے فی لیٹر کا اضافہ ہوا۔ کولکاتہ اور چنئی میں بھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ یاد رہے کہ ہندوستان میں گزشتہ 4 مئی سے اب تک پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 18 بار اضافہ ہو چکا ہے۔ یمن قومی حکومت کے نگران اعلی نے زور دے کر کہا ہے کہ امریکہ نے 11 ستمبر کے واقعات کو مسلم امہ کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے نگران اعلی عبد الملک الحوثی نے عالمی سامراج کے مقابلے کے قومی دن پر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 11 ستمبر کے واقعات کے بعد مسلم امہ کے خلاف امریکی اقدامات کے ساتھ ہی ساتھ صہیونی حکومت نے بھی فلسطینیوں کے خلاف اپنی جارحیتیں بڑھا دیں، اور امریکہ اور اسرائیل دونوں کے اقدامات کا مقصد مسلم امہ کے ثقافتی تشخص کو تباہ کرنا تھا۔ عبد الملک الحوثی نے کہا کہ داخلی محاذ کو مضبوط بنانے اور امریکی تسلط کا مقابلہ کرنے کے لیے عوام کا میدان میں آنا ضروری ہے، اور امریکی اور صہیونی دشمن کے ساتھ ان کے ایجنٹوں کا بھی مقابلہ کرنا چاہیے۔ یمن کی قومی نجات حکومت کے نگران اعلی عبد الملک بدر الدین الحوثی نے زور دے کر کہا کہ ایران اور شام کی مانند سبھی کو فلسطینی اور لبنانی استقامتی محاذ کی حمایت کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی حکومتیں کھلے عام مسلم امہ کو امریکہ اور اسرائیل کے سامنے گھٹنے ٹیکنے اور استقامتی محاذ سے دشمنی کے لیے آگے بڑھا رہی ہیں۔ عبد الملک الحوثی نے کہا کہ سعودی جارحین نے ہمیں کوئی مراعات نہیں دی، جبکہ ہم صرف حملے اور محاصرے کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور قیام امن اسی وقت ممکن ہے جب جارحیت، محاصرہ اور غاصبانہ قبضہ ختم ہو جائے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے پابندیوں جیسے ایک طرفہ جبری اقدامات کو غیر قانونی، غیر اخلاقی، انسانی دشمن اور جنگی جرائم سے تعبیر کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تختر اوانچی نے بات ظالمانہ پابندیوں کا نشانہ بنائے جانے والے ممالک کے عوام کے خلاف ایک طرفہ اقدامات کے نتائج کے جائزے کے عنوان سے منعقدہ اقوام متحدہ کے آن لائن اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ یہ اجلاس ایران اور دیگر نو ممالک کی تجویز پر منعقد ہوا۔ مجید تختر اوانچی نے کہا کہ پابندیوں جیسے ایک طرفہ جبری اقدامات غیر قانونی، غیر اخلاقی اور انسانی دشمن ہیں، اور اس طرح کے اقدامات پوری طرح بین الاقوامی قوانین اور ابتدائی ترین انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے مزید کہا کہ اسلامی جمہوری ایران طویل مدت سے پابندیوں کا شکار رہا ہے، اور ان غیر قانونی پابندیوں کی بنا پر برسوں بینک اور مالی ادارے اس کے ساتھ مالی ٹرانزیکشن انجام نہیں دیتے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی طرفہ پابندیوں کے باعث بیماری میں مبتلا ایرانی عوام کو دواؤں تک دسترسی نہ ہونے کی بنا پر سخت تکلیف اٹھانا پڑ رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں ہر سال اپنی جان سے ہاتھ دھونے والے خواتین، بچوں اور بےگناہ عوام کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ امریکی وزیر جنگ نے ایک بار پھر مغربی ایشیا میں صہیونی جرائم کی حمایت کا سلسلہ جاری رکھنے پر زور دیا ہے۔ امریکی وزیر جنگ لوئڈ آسٹن نے صہیونی وزیر جنگ بینی گانٹس کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ مغربی ایشیا میں صہیونی حکومت کے حملوں اور جرائم کی حمایت کرتا رہے گا۔ واشنگٹن اپنے دفاع کے حق کے بہانے فلسطینی عوام کے خلاف صہیونی حکومت کے جرائم کی حمایت کرتا اور فلسطین کی مظلوم قوم کی سرکوبی اور غاصبانہ قبضہ جاری رکھنے کے لیے بڑے پیمانے پر صہیونی حکومت کی مالی و فوجی مدد کرتا ہے۔ برطانیہ کے ادارے صحت نے اعلان کیا ہے کہ اس وقت ملک میں ڈیلٹا نامی جدید کورونا وائرس پھیل رہا ہے، جو اس وقت ہندوستان میں پھیلا ہوا ہے۔ ڈیلی ٹیلیگراف کی رپورٹ کے مطابق ڈیلٹا کورونا وائرس نہایت تیزی سے پھیلتا ہے، اور سب سے پہلے یہ ہندوستان میں دیکھا گیا ہے۔ برطانیہ کے ادارے صحت نے اعلان کیا کہ ملک میں ایک دن کے اندر 5274 افراد کورونا میں مبتلا ہوئے ہیں، جو 26 مارچ سے اب تک کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، آج بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 32ویں برسی ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کے نامور عالم دین اور خطیب مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی کہتے ہیں،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 32ویں برسی، ہم ایک عظیم رہنما، ایک تاریخ ساز شخصیت، ایک ثقافت اور تہذیب پرور شخصیت، ایک ایسی زندہ شخصیت جنہوں نے ہزاروں اداروں کو زندہ کیا، ہزاروں افکار کو تازگی عطا فرمائی، اور شخصیات کو جینے کا سلیقہ عطا کیا۔ شخصیت ساز شخصیت، ایک ایسی شخصیت کہ جس نے اسلامی غیرت، انسانی اقدار، ظالموں سے نفرت، مظلوموں سے پیار، اور عالمی سطح پر جو افکار کی اور تہذیبوں کی جو تصادمی کیفیت تھی، اس کو ایک صحیح رخ اور ایک صحیح سمت عطا کی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں فقہ اہل بیت کو پرورش دی، جہاں فلسفہ اسلامی سے لوگوں کو آشنا کیا، جہاں حوزہ علمیہ کو آبرو بخشی، اور حوزہ علمیہ میں رہنے والے مدرسین، تربیت دینے والے معلمین، مربیین اور اساتذہ کو اعتماد عطا کیا، جہاں دینی طالب علموں کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقبل کی روشنی عطا فرمائی، وہاں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے عالمی سطح پر سیاست کو صحیح رخ اور صحیح سمت عطا کی. سیاست دین سے جدا نہیں ہے کا صحیح مفہوم اور صحیح تشریح امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کر کے دکھائی اور یہ بات واضح کی کہ اگر دین سیاست سے مغلوب ہو جائے تو وہ سیاست نہیں بلکہ شیطنت ہے، اور اگر دین سیاست کے اوپر حاکم رہے، دین سیاست کے خطوط کو طے کرے اور سیاسی اصول اور اقدار و قوانین دین کی روشنی میں مرتب کیے جائیں تو وہی عبادت ہے، ریاضت ہے، حقیقت ہے، شریعت ہے، معرفت ہے اور معاشرے کو ترقی دینے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. یوں تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں، اور ایک اپنے جد اعلیٰ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے ایک جامع الازداد ذات تھی. ایک ہی وقت میں یتیموں اور مسکینوں کے پرورش دہندہ بھی تھے، تو اسی وقت میں ظالموں کے سر قلم کرنے کا اور ظالموں کو سرنگوں کرنے کا بہترین نظام بھی امام خمینی نے ہی دیا. چاہے امام خمینی ایک سنتی اور روایتی انداز زندگی کو پسند کرتے تھے، اس کو ترویج دیتے تھے، اس کی تبلیغ کرتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، اور وہ سنتی اور روایتی زندگی چاہے امام اباقبہ حوزوی زندگی یا زرداری سید الشہداء میں رائج قدیمی طور طریقوں کی تشویق ہو یا تدریسی حوزوی قدیمی کتابوں کی تائید اور توثیق ہو، وہاں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس دور میں کامیاب ترین سیاستدان، ایک موفق ترین حاکم وقت اور ایک مملکت کے بانی اور ایک مملکت کو اس حد تک مضبوط کر کے جانے والی شخصیت شمار کی جائے گی کہ آج امام خمینی کو گئے ہوئے 32 سال گزر رہے ہیں اور تقریباً 10 سال آپ نے اپنے سامنے اس حکومت کو مضبوط کیا. 40 سال سے زیادہ ایک حکومت مسلسل بہتری اور ترقی کی طرف ہے. ہم جب بات کرتے ہیں اسلامی جمہوریہ ایران کی بہتری اور ترقی کی تو وہ عالمی منظرنامے میں بات کرتے ہیں، تو عالمی منظرنامے میں جو امام خمینی کی رکھی ہوئی بنیاد ہے وہ نہ صرف ایک عمارت بن چکی ہے بلکہ سرب فلک ایک عمارت شمار کی جائے گی. اس غمناک المناک موقع پر تمام عالم اسلام کو تعزیت پیش کرتا ہوں، اور خاص طور پہ ملت اسلامیہ ایران کو تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں، اور دعا گو ہیں کہ اللہ ہمیں امام خمینی کی جو جرأت مندانہ، شجاعانہ اور انتہائی بہادرانہ قیادت ہے اس کو ہم مسلسل رہبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی حفظہ اللہ کی صورت میں تا دیر اس سے مشرف ہوتے رہیں، شرف یاب رہیں، اور یہ انقلاب اسلامی، انقلاب امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے متصل ہو، اس آرزو کے ساتھ التماس دعا.
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اب پیش خدمت ہے سیاسی تبصرہ. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے اہم اقدام اسلامی جمہوریہ کا جملہ تھا، اور یہ وہی دینی جمہوریت ہے جسے اسلامی جمہوریہ کے عنوان سے باضابطہ حیثیت حاصل ہوئی، اور یہ نظام امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت اور ملت ایران کے فکر و ارادے کا آئینہ دار ہے. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے آج امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 32ویں برسی کے موقع پر ایک ٹیلی ویژن خطاب میں فرمایا، اسلامی جمہوریہ کی شاندار اور افتخار آمیز بقا کا راز دو کلمے جمہوری اور اسلامی ہے۔ جس وقت ایران میں اسلامی جمہوری نظام قائم ہوا، اس وقت اسلامی انقلاب کے دشمن اور بدخواہ یہ کہتے تھے کہ اسلامی جمہوری نظام عنقریب نابود ہو جائے گا، لیکن اس نظام نے مختلف میدانوں میں گزشتہ 42 برس کے دوران کامیابیوں کی چوٹیاں سر کر لیں۔ مختلف سیاسی میدانوں، خاص طور پر انتخابات کے میدان میں گزشتہ 42 برس کے دوران عوام کی ہمیشہ اور دائمی تقدیر ساز شرکت اسلامی جمہوری نظام کی بقا اور دشمنوں کی سازشیں ناکام بنانے کا باعث بنی ہے۔ عوام کی تمام میدانوں میں موجودگی اور دین اسلام پر عوام کے اعتماد و انحصار نے اسلامی انقلاب کو دنیا کے دیگر انقلابوں سے ممتاز بنا دیا ہے، اور رہبر انقلاب اسلامی کی تعبیر کے مطابق دنیا کے بعض انقلابوں کا آغاز دلچسپ اور ولولہ انگیز تھا، لیکن ان کا اختتام زہر آلود تھا۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے گزشتہ 4 عشروں کے دوران تمام تر مشکلات اور رکاوٹوں، نیز مختلف چیلنجوں کے باوجود سیاسی، دفاعی، سیکورٹی اور اقتصادی میدانوں میں دن بدن اچھی پیش رفت کی ہے۔ یہ ترقی پذیر عمل اس امر کی نشاندہی کرتا ہے کہ جہاں بھی عوام، خاص طور پر نوجوانوں نے میدان میں قدم رکھا ہے اور انہوں نے فیصلہ سازی کے لیے اسلام کو ایک معیار کے طور پر استعمال کیا، تو ان کے مسائل و مشکلات، خاص طور پر اقتصادی مسائل، حل ہو گئے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں آج پابندیوں کے عروج اور عالمی سیاسی دباؤ کے دوران عوام، خاص طور پر نوجوانوں نے سائنس و طب، جدید ٹیکنالوجی اور سب سے اہم مختلف قسم کی ایرانی کورونا ویکسینیں تیار کرنے کے شعبوں میں اہم کردار ادا کرتے ہوئے تمام رکاوٹوں کو دور کر کے اچھی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ آج ایک بار پھر اسلامی انقلاب کی تاریخ میں تقدیر ساز وقت رقم ہونے والا ہے، اور وہ ایران کے صدارتی انتخابات ہیں، جن میں عوام کی بھرپور موجودگی اسلامی جمہوریہ کی بقا کے راز کی جڑوں کو مزید تنومند اور مضبوط بنائے گی۔ اسلامی جمہوری نظام کے قیام اور بقا کے پشت پناہ اور محافظ عوام ہیں، اور یہ عوام ہی ہیں جو ملک کے اہم امور میں دینی جمہوری نظام میں بلا واسطہ اور بالواسطہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ صدارتی انتخابات میں عوام کی زیادہ سے زیادہ شرکت اور صحیح انتخاب اسلامی جمہوری نظام کے تناظر میں اہم کردار کا حامل ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ صحیح اور دقیق انتخاب سے عوام، خاص طور پر اقتصادی میدان میں درپیش مسائل و مشکلات برطرف ہو جائیں گے۔ ان دنوں اقتصادی مسائل من جملہ مہنگائی پر قابو پانا عوام کی پہلی مانگ اور ضرورت ہے۔ اسی سلسلے میں رہبر انقلاب اسلامی نے 13ویں دور کے صدارتی انتخابات کے امیدواروں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، جو فرد بھی صدارتی انتخابات میں کامیابی سے ہمکنار ہو اور امور مملکت کی باگڈور سنبھالے، اسے ملک کے اقتصادی مسائل کو ترجیح دینا ضروری ہے۔ آئندہ صدارتی انتخابات اور اس قوت ساز سیاسی میدان میں عوام کی بھرپور شرکت دو چندہ اہمیت کی حامل ہے، اور یہ مسئلہ جہاں ملک کی اقتصادی مشکلات کو حل کرنے کے علاوہ ملکی توانائی کو فعال کرنے پر منتج ہو سکتا ہے، وہیں غیر ملکی پہلو سے بھی ایران کے مقابلے میں بیرونی ممالک کے رویوں اور مواقف میں بھی مؤثر ہے۔ سامعین، یہ تھا سیاسی تبصرہ، اور اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے. الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے. مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے. مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے. مجھے نا سروری نا بادشاہی گدائی مجھ کو مل جائے. تیرے محبوب کے در کی گدائی مجھ کو مل جائے. الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے. عطا کر دے فقط ایک ریشہ کالی کملی کا مجھ کو. عطا کر دے فقط ایک ریشہ کالی کملی کا مجھ کو. میرے معبود میرا بھی.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروں کے.
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھڑوں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 14 خرداد، 23 شوال اور 4 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. تیئیس شوال 749 ہجری قمری کو مصر کے مشہور طبیب ریاضیدہ اور مصنف ابن سعید انصاری پیدا ہوئے. انہیں منطق، طب اور ریاضی میں مہارت حاصل تھی اور وہ تاریخ اور علم رجال پر عبور رکھتے تھے. ابن سعید کی طرف جن کتابوں کی نسبت دی جاتی ہے ان کی تعداد 14 ہے، جن میں ارشاد القاصد خاص طور سے قابل ذکر ہے جو تاریخ کے موضوع پر ہے. چار جون 1988 عیسوی کو اردو کے ممتاز نقاد، محقق، ماہر تعلیم، مترجم اور افسانہ نگار مجنو گور کپوری نے 84 سال کی عمر میں کراچی میں وفات پائی. مجنو گور کپوری کا اصل نام احمد صدیق تھا. وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور جامع کراچی سے بطور استاد وابستہ رہے۔ انہوں نے ہندوستان میں اپنے قیام کے دوران گورکھپور میں ایوان اشاعت کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا اور ایوان کے نام سے ایک رسالہ بھی نکالا۔ 1966 میں وہ ہندوستان سے پاکستان چلے گئے اور کراچی کو اپنی ادبی اور علمی سرگرمیوں کے مستقل مرکز کے طور پر چنا۔ مجنو گورکھپوری کا شمار اردو کے چند بڑے نقادوں میں ہوتا ہے۔ مجنو گورکھپوری ایک اچھے افسانہ نگار بھی تھے اور ان کے افسانوں کے مجموعے خواب و خیال، مجنو کے افسانے، سرنوشت، سوگوار شباب اور گردش کے نام سے اشاعت پذیر ہوئے تھے۔ چودہ خرداد 1368 ہجری شمسی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے 87 برس کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کی ولادت 1 مہر 1281 ہجری شمسی میں ایران کے وسطی شہر خمین میں ہوئی۔ آپ کی وفات کی خبر کا اعلان ہوتے ہی پورا عالم اسلام سوگ میں ڈوب گیا۔ دنیا کے گوشے گوشے میں آپ کے سوگ میں مجالس اور قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا اور پوری دنیا سے آپ کے چاہنے والوں نے آپ کی آخری رسومات میں شرکت کی غرض سے ایران کا رخ کیا۔ آپ کے جلوس جنازہ میں 1 کروڑ سے افراد شریک ہوئے۔ آپ کو دارالحکومت تہران کے جنوب میں واقع قبرستان بہشت زہرا کے جنوبی حصے میں دفن کیا گیا، جہاں آج آپ کا مرقد منور آپ کے چاہنے والوں کی عقیدت و محبت کے اظہار کی علامت بنا ہوا ہے۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کے موقع پر ہر سال ملک اور بیرون ملک سے آنے والے آپ کے لاکھوں عقیدت مند آپ کے مزار پر حاضری دیتے ہیں اور اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ آپ کے افکار و نظریات اور انقلابی اقدار کو زندہ رکھیں گے۔ چار جون سن 1989 عیسوی کو چین کے دارالحکومت بیجنگ کے تیان یان چوک پر چینی طلبہ کے قتل کا واقعہ رونما ہوا۔ اس دن ہزاروں چینی طلبہ نے تیان یان مین چوک پر اجتماع کیا اور کھلی سیاسی فضا، کمیونسٹ پارٹی کی طاقت میں کمی اور پارلیمنٹ کے اختیارات میں اضافے کا مطالبہ کیا۔ حکومت کے انتباہ کے باوجود طلبہ کا مظاہرہ جاری رہا اور سر انجام چین کی پولیس اور فوج نے احتجاجی طلبہ کے مظاہرے کو سختی کے ساتھ کچل دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس واقعے میں سینکڑوں طالب علم ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ آج 4 جون عالمی کیلنڈر میں ایک اہم دن ہے، یعنی تشدد کا شکار بچوں کی حمایت کا عالمی دن۔ سن 1982 عیسوی میں اسرائیلی تشدد و جارحیت کا شکار فلسطینی اور لبنانی بچوں کی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد تشدد اور جارحیت کا شکار بچوں کی صورتحال کا جائزہ لینے کی غرض سے اقوام متحدہ کی طرف سے 4 جون کو تشدد کا شکار بچوں کی حمایت کا دن قرار دیا گیا۔ عالمی پیمانے پر 2.5 لاکھ سے زیادہ بچے فوجی کاروائیوں میں سپاہی کی حیثیت سے شریک ہیں۔ ان بچوں میں بہت سے بچوں کو اغوا کیا گیا ہے یا پھر فقر و فاقہ سے نجات پانے کے لیے وہ ان گروہوں میں شامل ہوئے ہیں۔ عالمی پیمانے پر سیکورٹی کی وجہ سے بے گھر ہونے والے 5 کروڑ افراد میں تقریباً آدھی تعداد بچوں کی ہیں۔ چار جون سن 1804 عیسوی کو ممتاز امریکی مصنف نیتھنیل ہاؤتھرون پیدا ہوئے۔ وہ بچپن میں ہی یتیم ہو گئے تھے اور یہی یتیمی ان کی گوشہ نشینی کا سبب بنی۔ البتہ گوشہ نشینی میں انہوں نے اپنا سارا وقت ادبی مطالعے اور خود میں تخلیقی صلاحیت پروان چڑھانے میں گزارا۔ اس کے بعد ہاؤتھرون نے ایک لمبے عرصے تک امریکی اخبارات و جرائد میں کبھی اپنے نام سے اور کبھی بغیر نام کے اپنی داستانیں اور دیگر تخلیقات شائع کرائیں۔ وہ 46 سال کی عمر تک، جیسا کہ خود انہوں نے اپنے بارے میں کہا ہے، امریکہ کی گمنام ترین ادبی شخصیت شمار ہوتے تھے، لیکن اسی سال انہوں نے ایک کتاب شائع کرائی جس سے ان کو بہت زیادہ شہرت ملی۔ ہاؤتھرون اپنے افسانوں کی نوعیت اور کمیت کی وجہ سے اپنے زمانے کے سب سے بڑے مصنفین میں شمار ہوتے تھے۔ 19 مئی 1864 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے چھروکے ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 32ویں برسی کی مناسبت سے خصوصی پروگرام۔
سامعین، بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کی 32ویں برسی کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کی 32ویں برسی کی مناسبت سے ہم آپ تمام سامعین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ ہمیں امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
خمینی زندہ ہے، صدا تابندہ ہے، صدا پائندہ ہے، خمینی زندہ ہے، خمینی زندہ ہے، خمینی زندہ ہے، جگر میں دشمنوں کے ہیبت کی طرح مجاہد کے کلیجے میں ہمت کی طرح، دلوں میں دوستوں کے الفت کی طرح، پیام زندگی وہ اب بھی دیتا ہے، خمینی زندہ ہے، خمینی زندہ ہے، خمینی زندہ ہے، کردار میں، میری گفتار میں، میری تلوار میں، میرے ہر وار میں، سریر قلب میں، میرے ہر وار میں، زبان خاموشی سے گویا کہتا ہے، خمینی زندہ ہے، خمینی زندہ ہے، خمینی زندہ ہے، اور خمینی جوش ہے، خمینی جوش ہے، خمینی ولولہ، خمینی عزم ہے، خمینی واصلہ، حسینیت کا ہے، خمینی سلسلہ، اجل کے بعد بھی جو زندہ رہتا ہے، خمینی زندہ ہے، خمینی زندہ ہے، خمینی زندہ ہے، خمینی زندہ ہے۔
رکھے جو ٹھوکروں میں, رکھے جو ٹھوکروں میں تخت و تاج کو, مٹا دے ظلم اور ستم کے راج کو, مسلمانوں کی جو بچائے لاج کو, حسین فوج کا وہ ایک کارندہ ہے, خمینی زندہ ہے, خمینی زندہ ہے, خمینی زندہ ہے.
سامعین, ایرانی شمسی سال کا تیسرا مہینہ خرداد لوگوں کے ذہنوں میں ایک ایسے عظیم انسان کی یاد تازہ کرتا ہے کہ جس کی بے مثال شجاعت مندانہ قیادت میں ایران کے مسلمان عوام نے آزادی و سربلندی حاصل کی. انہوں نے دور حاضر کے انسانوں کے پیچیدہ تعلقات کا حقیقت پسندانہ ادراک کرتے ہوئے ان کی زندگی کے مسائل پر توجہ دی اور اپنی عظیم اور خرد مندانہ شخصیت کے ذریعے دل و دماغ پر چھائے خوف و ہراس اور خود اعتمادی کے فقدان کا حصار توڑ دیا تاکہ ایک قوم کو آمریت اور ظلم و ستم سے نجات دلائیں. وہ ایک قائد, معلم اور اسلامی انقلاب کے بانی ہے کہ جن کے ہاتھوں عصر حاضر کا ایک اہم انقلاب رونما ہوا. اسلامی انقلاب کے عظیم معمار امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی رحلت کو 32 سال کا عرصہ گزر رہا ہے. بعض افراد یہ خیال کرتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ذہنوں سے انقلاب کی یادیں ماند پڑ جائیں گی یا محو ہو جائیں گی, لیکن عالمی سطح پر رونما ہونے والی تبدیلیاں اس بات کا باعث بنی ہے کہ ان کی راہ و روش ذہنوں میں مزید زندہ اور تر و تازہ ہو جائے. انسان کا تصور یہ تھا کہ 21ویں صدی کے نشیب و فراز کو سر کرنے کے ساتھ ہی انسان آخرکار سعادت و کامیابی, آزادی اور حقیقی امن حاصل کر لے گا, لیکن بعض عناصر کی خود پسندی و خود سری انسانی معاشرے سے اس موقع کو سلب کرنے کا باعث بنی ہے. یہی سبب ہے کہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے پرسکون اور منطقی لہجے کے ساتھ ان کی پرعزم اور معنوی آواز نے ذہنوں میں نقش قائم کر دیا, اور یہ بات ذہنوں میں نقش ہے کہ انسانوں کی کامیابی کا واحد راستہ انبیاء الہی ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ اور محمد صلوات اللہ علیہم اجمعین کے طرز زندگی پر توجہ دینا اور ان کے راستے پر چلنا ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے کہ تاریخ انسانیت کے سب سے بڑے جرائم کی جڑ کو دنیا کی محبت اور جاہ و مقام میں تلاش کرنا چاہیے, اور چونکہ یہ خصوصیت انسان میں ودیعت کی گئی ہے, اس لیے انسان کو ہر دور میں ایسے رہنماؤں کی ضرورت ہے کہ جو علم و حکمت سے بہرہ مند ہوں, اور ان کا وجود توحید کی عظمت اور عوام کے ساتھ عشق و محبت سے سرشار ہو. امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے خود بھی ان خصوصیات سے بہرہ مند ہونے کے ساتھ ہی 20ویں صدی کے ایک ایسے انقلاب کی بنیاد رکھی کہ جس نے اعلیٰ ترین شکل میں انسانی اخلاق و کردار اور حق پسندی کی روح کو لوگوں میں زندہ کر دیا.
وہ اوج ادب علم کا معیار خمینی, وہ قصر وفا آہنی دیوار خمینی, وہ ناصر مہدی وہ وفادار خمینی, زہرا کی دعا صاحب کردار خمینی, وہ قافلوں کا قافلہ سالار خمینی, وہ قافلوں کا قافلہ سالار خمینی, وہ مرد مجاہد وہ عزادار خمینی, مومن کو یقین عزم سفر دے گیا ہم کو, رہنے کے لیے علم کا گھر دے گیا ہم کو, اس دور میں جینے کا ہنر دے گیا ہم کو, رہبر بھی تھا عالم بھی تھا وہ مرد مجاہد, لکھنے کے لیے خون جگر دے گیا ہم کو, اس دور میں جینے کا ہنر دے گیا ہم کو, تبلیغ عبادات عزا حوصلہ امید سب آئینے وہ آئینہ گر دے گیا ہم کو, اس دور میں جینے کا ہنر دے گیا ہم کو, جو غیبت کبریٰ کی ضرورت تھی ہدایت اس طرز ولایت کا شجر دے گیا ہم کو, اس دور میں جینے کا ہنر دے گیا ہم کو. وہ آئرے عرفان حسین ابن علی تھا, جب جانے لگا اپنے ہی پر دے گیا ہم کو, اس دور میں جینے کا ہنر دے گیا ہم کو. ہمت اسے دی تھی پسرے بنت اسد نے, وہ خوف کی دیوار میں در دے گیا ہم کو, اس دور میں جینے کا ہنر دے گیا ہم کو. پہلے تو یہ تھا موت سے مر جاتے تھے ہم لوگ, وہ آیا شہادت کا ہنر دے گیا ہم کو, اس دور میں جینے کا ہنر دے گیا ہم کو. وہ مرد مجاہد, وہ عزادار خمینی, وہ قافلوں کا قافلہ سالار خمینی, وہ مرد مجاہد, وہ عزادار خمینی.
سامعین, بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ منفرد طرز فکر اور زندگی کے حامل انسان تھے. اپنے ایام جوانی اور تعلیمی دور سے ہی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا روحانی اور فکری ماحول دیگر سیاسی رہنماؤں کی مانند نہیں تھا. انہوں نے سادہ زندگی کو سختی کے ساتھ گزارنے کا آغاز کیا. بھرپور جوانی کے دور میں آپ نے تہذیب نفس اور اصلاح نفس کے مراحل طے کیے اور عرفان اور معنوی سلوک کے اعلیٰ ترین مراتب کو پا لیا. دسیوں سال عمر کا حصہ حصول علم اور تحقیق اور تالیف میں گزار دیا. بہت زیادہ کتابیں تالیف کیں اور بہت سے شاگردوں کی تربیت کی. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سیاسی جد و جہد میں کسی بھی سیاسی پارٹی کا رکن ہونے یا کسی پارٹی میں سرگرمیاں انجام دینے کا سابقہ نہیں رکھتے تھے. آپ نے تمام انسانوں کو اس لحاظ سے کہ وہ انسان ہیں اور خدا پسند, فطرت کے حامل, نیز حقیقت پسند اور انصاف پسند ہیں, اس لیے ان کو شیطان صفت, فریب کار, ستمگر عناصر سے مقابلے کی دعوت دیتے ہوئے اور ان کو خود اپنی سرنوشت کے تعین کا ذمہ دار قرار دیتے تھے. وہ قوموں کو مخاطب کرتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ دنیا کی عظیم تبدیلیاں اگر خود قوموں اور عوام کے توسط سے انجام پائیں تو وہ ناقابل شکست ہیں. اگر عوام اور اقوام بیدار ہو جائیں تو وہ دنیا میں تغیر و تحول لا سکتے ہیں اور ظلم و ستم اور ناانصافی کی بساط لپیٹ سکتے ہیں. حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سیاسی رہنماؤں کے برخلاف اپنے بارے میں اور اپنے ذاتی مفادات کے بارے میں غور و فکر کرنے کے بجائے عوام کی سعادت و کامیابی کے بارے میں سوچتے تھے اور ضرورت پڑنے کے موقع پر انسانی سمندر کو متلاطم کر دیتے تھے.
سامعین, وہ چیز جس نے رہبر انقلاب اسلامی کو موجودہ صورتحال کے خلاف قیام کی ترغیب دلائی, ان دنوں ایرانی معاشرے کا دینی تعلیمات سے عاری ہونا تھا. اس طرح سے کہ معاشرے کو الہی و مذہبی عقائد کے لحاظ سے بہت زیادہ نقصان پہنچا تھا, اور اسلام کی اس طرح سے تعبیر و تفسیر کی جاتی تھی کہ دین کا معاشرے کے کسی بھی سیاسی, سماجی اور ثقافتی امور سے سروکار نہیں ہے, اور اسلام صرف بعض انفرادی عبادات و اعمال پر ختم ہو جاتا ہے. دین کے بارے میں اس طرح کا تصور ہمیشہ فاسد اور ڈکٹیٹر حکمرانوں کا مطلوب و مقصود رہا ہے, اور ان کے وسیلے سے اس فکر کو عوام کے درمیان رواج ملا ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں اسلامی معاشرہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد اس صورتحال سے دوچار تھا, اور یہ مسئلہ حالیہ زمانے میں اپنے عروج کو پہنچ گیا ہے. جیسا کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ ایک شیطانی نقشہ ہے کہ جسے بنی امیہ اور بنی عباس کے زمانے میں تیار کیا گیا، اور اس کے بعد بھی جو بھی حکومت آئی وہ بھی اسی راہ پر گامزن رہی ہے، اور حالیہ دنوں میں بھی کہ جب شرق و غرب کے راستے اسلامی حکومتوں کی طرف کھل گئے ہیں، یہ مسئلہ اپنے عروج کو پہنچ گیا ہے کہ اسلام بندے اور خدا کے درمیان ایک ذاتی معاملہ ہے اور سیاست اسلام سے جدا ہے، اور مسلمانوں کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اور علماء کو سیاست میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اسلام کو مہجور قرار دینے والے عناصر کے خلاف ڈٹ گئے اور فرمایا، صدر اسلام میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کر اس وقت تک کہ جب تک انحراف پیش نہیں آیا تھا، سیاست اور دیانت ایک ساتھ تھے۔ آپ نے ایک اور جگہ دین کی افادیت کو انسان کے انفرادی و اجتماعی امور میں مداخلت سے مشروط قرار دیا اور فرمایا، سیاست دین سے جدا ہے کا نعرہ استعماری پروپیگنڈا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ مسلم قوموں کو ان کی سرنوشت میں مداخلت سے باز رکھے۔
سامعین، بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات حقیقی اسلام اور انسانوں کی فطری زبان کا مظہر تھے۔ آپ جو کچھ بھی فرماتے وہ فطرت اور عوام کی امنگوں اور ان کے دل کی بات ہوتی تھی۔ لوگوں کے درمیان آپ کے کلام اور باتوں کی مقبولیت کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اقوال ایک قوم کے مقابلے میں ایک قوم، یا ایک گروہ یا دھڑے کے مقابلے میں ایک گروہ یا دھڑے کی زبان نہیں تھی، بلکہ آپ کی زبان ان حق پسند اور سعادت مند انسانوں کی زبان ہے کہ جو ایک صحیح و سالم معاشرے کے قیام میں کوشاں ہیں۔ یہ زبان سادہ، رواں اور منطقی انداز میں دنیا کے محروموں اور ستم رسیدہ انسانوں کی زبان بولتی تھی۔ اسی سبب سے ان کی باتیں انسانی معاشروں میں بہت زیادہ مقبول تھیں۔ اگر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں ہر اس مصنف انسان کے کانوں میں پہنچ جائے کہ جو ابھی انسانی فطرت سے دور نہیں ہوا ہے، تو فطری طور پر ان باتوں کا گرویدہ ہو جائے گا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ظلم کے خلاف جنگ، توسیع پسندی کے مقابلے میں مقاومت و استقامت، صحیح و کوشش اور ترقی و پیش رفت کا جذبہ، شرافت و کرامت، انسان کا احترام، قوموں کی تکریم و تعظیم اور انسانی حقوق کی رعایت، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ اہداف تھے جس کے قدرداں اور خریدار آج بھی بہت زیادہ ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے دینی حکومت کے قیام اور دین کو سیاست و حکومت سے منسلک کرنے کے لیے یہ باور کرایا کہ اسلامی احکام ذاتی اقدار کے حامل ہیں اور تمام زمان و مکان میں قابل نفاذ ہیں، کیونکہ یہ قوانین انسانی فطرت کی ضرورتوں کے مطابق بنائے گئے ہیں، اور فطری امور مختلف زمان و مکان میں ناقابل تغییر ہیں۔ جس طرح سے ماں کی بچے سے محبت تمام تاریخی ادوار اور زمان و مکان میں دائم و قائم رہی ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، اسی بنا پر اسلامی قوانین بھی کہ جو انسان کی فطرت اور طبیعت کے پیش نظر وضع کیے گئے ہیں، ہمیشہ قائم و دائم اور قابل نفاذ ہیں۔
سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایک عالمی دین کی حیثیت سے امت مسلمہ کی بیداری کی فکر رکھتے تھے۔ انہوں نے ایک اسلام شناس اور خدا پسند عارف اور شجاع و بہادر رہنما و رہبر کے طور پر ایرانی معاشرے کی بنیادوں کی اصلاح کی راہ میں قدم رکھا، اور انقلاب کی کامیابی کے ساتھ ہی اسلامی تعلیمات سے متاثر نظام کی بنیاد رکھی۔ ایک ایسا نظام کہ جس نے نئے اصولوں اور معیارات کو پیش کیا اور انسانی کرامت کی بنیاد پر حقیقی تہذیب و ثقافت کی بنیاد رکھی۔ یہ نظام اسلامی جمہوریہ ایران کے نام سے ان دنوں بہت سی ملتوں کے لیے آشنا ہے اور ان کی توجہ اور ترغیب کا باعث ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے مفکر تھے کہ جنہوں نے اپنی اعلیٰ فکر و تدبر کے ذریعے مسلمانوں کو آبرومند اور دنیا کے مستضعفین کو طاقتور بنانے کا نظریہ پیش کیا۔ عالمی استکبار سے مقابلے کے لیے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی قیادت اور آپ کے رہنما ارشادات تسلط پسند اور مزدور طاقتوں سے رہائی کی راہ میں روشن افق ہے، ایک ایسا راستہ کہ جس کا انجام خداوند عالم نے منجی عالم بشریت حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور، دنیا کو ظلم و ستم سے نجات دلانے اور عدل و انصاف کے فروغ میں قرار دیا ہے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ ایسے کامیاب انجام کے بارے میں فرماتے ہیں، خداوند عالم نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ وہ زمین پر جو لوگ کمزور کر دیے گئے ہیں ان کو اپنے فضل و کرم سے مستکبروں پر غلبہ دے گا اور ان کو امام و پیشوا بنائے گا۔ خداوند عالم کا یہ وعدہ نزدیک ہے اور مجھے امید ہے کہ ہم اس وعدے کے عملی ہونے کا مشاہدہ کریں گے اور مستضعفین کو مستکبرین پر غلبہ ہوگا۔
سمین، 32 سال کے بعد آج اس اسلامی نظام کی پوزیشن کے جس کی بنیاد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی تھی، اس حد تک مستحکم ہو گئی ہے کہ جسے مختلف دلائل سے یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک حکومت کا تختہ پلٹنے کے لیے اسلامی انقلاب کی تحریک کوئی عارضی تحریک تھی، نہیں بلکہ اس وقت بھی اسلامی انقلاب کی تحریک کا بول بالا ہے اور دنیا کے دانشوروں کی علمی نشستوں اور سیاستدانوں، حتیٰ بڑے بڑے حکمرانوں کی سرکاری گفتگو اور مذاکرات کی سطح پر سیاسی اور ثقافتی توازن کے میدان میں اسلامی انقلاب کے پیدا کردہ چیلنجوں کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ ایک زندہ حقیقت ہیں اور ان کی راہ پر قائم رہنا انسان کو ایک خود مختار، آزاد اور حق پسندی پر مبنی زندگی عطا کرتا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد اور ان کی راہ کے جو رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی تعبیر کے مطابق ایک جاویدانہ حقیقت ہے کی پاسداری کرتے ہیں، اور ان کی وفات کی برسی کے موقع پر تمام مسلمانوں کو تعزیت پیش کرتے ہیں۔ سامعین، بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی روح پرفتوح کی خوشنودی اور علو درجات کی دعا کرتے ہوئے اس پروگرام کو پائے اختتام تک پہنچاتے ہیں۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اب جناب سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 32ویں برسی کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے تھے، اور سامنے پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ السلام علیکم ناظرین، سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں پر نظر ڈالتے ہیں، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کن اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ ہمشہری سے انتخاب کیا گیا ہے شہ سرخی کو کہ نیتن یاہو کے خاتمے پر ظریف کا رد عمل، نیتن یاہو اپنے دوستوں کے ساتھ تاریخ کے کوڑے دان میں چلے گئے لیکن ایران مستحکم کھڑا ہے۔ روزنامہ جوان کی سرخی ہے ایٹمی معاہدے کے ارکان اور امریکیوں کو سخت فیصلے کرنا ہوں گے، نائب وزیر خارجہ عراق جی۔ القدس العربی کی سرخی ہے عراق کازمین میں بم دھماکہ، دو شہید 23 زخمی، دھماکہ روزے کے باب المراد دروازے پر ہوا۔ اور اب کچھ تفصیلی خبروں کا جائزہ لیتے ہیں۔ روزنامہ قدس کی سرخی ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ دنیا کے تمام عیسائیوں اور آزادی پسندوں کے لیے بھی نمونۂ عمل، لبنانی عیسائی مصنف۔ لبنان کے مشہور عیسائی مصنف سرکیس ابو زید نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کے موقع پر روزنامہ قدس کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ انسانیت کو جنم دینے والے اخلاقی اور دینی اصول کا نمونہ تھے، اور دوسری جانب سماجی، سیاسی اور اقتصادی شعبہ حیات میں بھی ایک عظیم مفکر سمجھے جاتے تھے۔ دراصل ان کی ایک مکمل اور انوکھی شخصیت تھی جس نے انقلاب کی بنیاد بھی رکھی اور اخلاقیات، انسانیت، مذہب اور فرہنگ کو معراج پر پہنچا دیا۔ آپ نے سماجی سطح پر بھی انصاف، آزادی اور برابری کو یقینی بنایا۔ سرکیس ابو زید نے کہا کہ امام خمینی کا انقلاب ایک جامع اور ہماگیر انقلاب تھا جس نے ایران کو علاقے میں اپنا حقیقی مقام عطا کیا اور انسانی تمدن کے نئے جلوے دنیا کے سامنے اجاگر کر دیے۔ اسی سے مصنف نے کہا کہ حالانکہ انقلاب ایران سے شروع ہوا لیکن اس میں صلاحیت ہے کہ اسے نمونۂ عمل قرار دیتے ہوئے دنیا کے کسی بھی گوشے میں سامراج کا مقابلہ کیا جا سکے۔ لہذا نہ صرف مسلمانوں نے بلکہ عیسائیوں نے بھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور اسلامی انقلاب سے ظلم کے سامنے استقامت کا درس لیا ہے۔ روزنامہ الاخبار کی سرخی ہے حمب بیت المقدس موازنے کا حصہ ہیں انصار اللہ۔ یمن کی استقامتی تنظیم انصار اللہ کے سربراہ عبد الملک الحوثی نے اپنی تازہ تقریر میں اعلان کیا کہ یمن کے عوام مسجد الاقصی کی حفاظت میں استقامتی محاذ کا اہم جز ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یقین دہانی کراتے ہیں کہ ہم سید حسن رسول اللہ کی جانب سے اعلان شدہ نئے توازن کا حصہ ہیں جس کا مقصد بیت المقدس کی حفاظت ہے۔ انہوں نے سعودی اور اماراتی میڈیا پر سخت تنقید کرتے ہوئے انہیں اسرائیل سے وابستگی کی ایک وجہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں کامیابی واضح تھی اور استقامت نے اپنی بات اچھی طرح سے منوا لی۔ انہوں نے یمن کی صورتحال کے بارے میں کہا کہ جہر افواج ذرہ برابر اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئی ہیں، لہذا حملوں، محاصرے اور غاصبانہ قبضے کے ختم ہونے تک جدوجہد جاری رہے گی۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان میں کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ خبریں کی سرخی ہے پاکستان، چین اور افغانستان کے معاشی ترقی باہم منسلک ہے، پاکستان کے وزیر خارجہ کا اعلان۔ روزنامہ ڈان کی سرخی ہے اسلام آباد، رات گئے حملہ، دو پولیس اہلکار ہلاک۔ ہندوستان ٹائمز، ہندوستان میں کووڈ کے معاملے گھٹ رہے ہیں، روزانہ اموات 2713، کل 28,500,000 مبتلا۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ اور روزنامہ نیا وقت کی سرخی ہے کہ پاکستان میں امریکہ کا کوئی فوجی اڈا یا ایئر بیس ہے نہ ہی اس طرح کا کوئی پلان ہے، دفتر خارجہ۔ ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ نے کہا کہ پاکستان میں امریکہ کا کوئی فوجی اڈا یا ایئر بیس نہیں، اور دونوں ممالک کے درمیان فوجی اڈوں کے قیام کا کوئی نیا معاہدہ بھی نہیں ہوا۔ اسلام آباد میں ہفتہ وار بریفنگ دیتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ نے کہا کہ دونوں ممالک کے مابین ماضی کے ایئر اور گراؤنڈ لائن آف کمیونیکیشن کے معاہدے ہیں، ترجمان کہنا تھا کہ امریکہ کو افغانستان کے لیے فوجی اڈے دینے کے حوالے سے واضح بیان دے چکے ہیں، امریکہ کا پاکستان میں کوئی ایئر بیس یا اڈا نہیں اور نہ ہی اس طرح کا کوئی پلان ہے، امریکہ کے ساتھ 2001 کے تعاون کے فریم ورک کے تحت کام کر رہے ہیں۔ رہنما سیاست نے سرخی لگائی کہ اب ہندوستان پر سفری پابندیاں ختم کی جائیں، حالات معمول پر آ رہے ہیں، ہندوستان کی وزارت خارجہ کا اعلان۔ ہندوستانی وزارت خارجہ نے اپیل کی کہ وہ ممالک جنہوں نے کورونا وبا کی دوسری لہر کی وجہ سے ہندوستان پر سفری پابندیاں عائد کی تھیں، اب انہیں ان پابندیوں کو ختم کر دینا چاہیے۔ وزارت خارجہ نے بھی کہا کہ اب ہندوستان میں صورتحال معمول پر آنا شروع ہو گئی ہے، لہذا کچھ ممالک نے بھارت پر عائد پابندیاں ختم کرنا شروع کر دیا، دوسرے ممالک کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ پروگرام کے سلسلے میں نیوز ایجنسیوں کی کچھ خبروں کی سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ مہر نیوز کی سرخی ہے، ایک طرفہ پابندیاں انسانیت کے خلاف جرم ہے، اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب، تخت روانچی کا بیان۔ فارس نیوز، اسرائیل کی فوجی برتری کو یقینی بنائے رہیں گے، امریکی وزیر جنگ۔ تسنیم نیوز کی سرخی ہے، سید حسن رسول اللہ اپنی بیماری کے بارے میں افواہوں کو ختم کر دیں گے، منگل کے روز حزب اللہ کے سربراہ کی تقریر طے شدہ ہے۔ اور اب کچھ تفصیلی خبروں کا جائزہ لیتے ہیں، اور سب سے پہلے رویٹرز کی اردو پوائنٹ کی سرخی کہ واحد اسلامی ملک جس نے کورونا خدشات کی وجہ سے اپنے شہریوں کو رواں سال حج ادا کرنے سے روک دیا۔ تفصیلی خبر کچھ اس طرح سے کہ کورونا وبا کی وجہ سے رواں سال بھی معمول کے مطابق حج کے انعقاد کے امکانات ختم ہو چکے ہیں، سعودی حکومت کی جانب سے تحال حج پروگرام کا اعلان نہیں کیا گیا، جبکہ دنیا کے سب سے بڑے اسلامی ملک نے اپنا حج پروگرام منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا۔ انڈونیشیا کی حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ کورونا وبا تاحال ٹل نہیں سکی، اسی باعث اپنے شہریوں کی صحت اور زندگی کی حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے حج پروگرام منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ رواں سال انڈونیشیا کا کوئی بھی حاجی حج کے لیے سعودی عرب نہیں جا سکے گا۔ دوسری جانب پاکستان کے حوالے سے بھی تاحال واضح نہیں کہ رواں سال پاکستانی عازمین کو حج کی اجازت ملے گی یا نہیں۔ یو این آئی کی خبر ہے، ونود دووا کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج، سپریم کورٹ نے جمعرات کو سینئر صحافی ونود دووا کے خلاف ملک سے بغاوت کا مقدمہ خارج کر دیا۔ مسٹر دووا پر گزشتہ سال COVID-19 لاک ڈاؤن کے دوران درپیش مشکلات سے مٹنے کے لیے یوٹیوب کے ایک ویڈیو میں حکومت پر تنقید کرنے پر ملک سے بغاوت کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ مسٹر دووا کے خلاف ہماچل پردیش بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی نے ایف آئی آر درج کرائی تھی۔ جسٹس بینچ نے مسٹر دووا کے خلاف درج ایف آئی آر کو ختم کرتے ہوئے کہا کہ 1962 کا ایک حکم ہر صحافی کو اس طرح کے الزامات سے بچاتا ہے۔ اور اب کچھ بعض دیگر سرخیاں، مہر نیوز کی سرخی، ایک طرفہ پابندیاں انسانیت کے خلاف جرم ہے، اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب، تخت روانچی کا اعلان۔ الجزیرہ سرخی، سب ایک سے ہی ہیں، نئی صہیونی اتحادی حکومت کی تشکیل پر فلسطینیوں کا رد عمل۔ اور بلمبرگ کی سرخی ہے کہ مینیا پولیس کی انتظامیہ نے جارج فلیٹ کے جائے قتل کو ٹریفک کے لیے کھول دیا، علاقے کے عوام نے بیریئر لگا کر پھر سے بند کر دیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئین صحافت یہیں پر ختم ہوا۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے، اور ہمیں یہیں پر اس وقت کی نشریات سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے گزشتہ پروگراموں کو غور سے سنا ہوگا اور اہم چیزوں کو اپنے پاس نوٹ کر لیا ہوگا۔ ہم نے گزشتہ پروگراموں میں عام گفتگو میں زیادہ استعمال ہونے والے حروف اور کلمات کا استعمال کیا تھا۔ آپ تھوڑی سی تمرین اور مشق کے بعد ان کلمات کو بآسانی جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اب آئیے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ محمد اور رامین آج بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ محمد کو ایک نئے کمرے کی ضرورت ہے اور اس نے رامین سے اس حوالے سے گفتگو کی تھی۔ رامین نے اسے اپنے کمرے میں آنے کی پیشکش کی، چونکہ رامین کے کمرے میں ایک اور شخص کی گنجائش موجود ہے، لہذا وہ اپنی اس درخواست کی منظوری کے لیے ہاسٹل نمبر 2 کے انچارج محترم داوری کے پاس جاتے ہیں۔ اور ان سے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں منتقل ہونے کے لیے گفتگو کرتے ہیں۔ چنانچہ اگر داوری صاحب مان جاتے ہیں تو محمد آسانی سے ایک ہاسٹل سے دوسرے ہاسٹل میں منتقل ہو سکے گا۔ آج کے پروگرام میں دیکھنا یہ ہے کہ محمد کو رامین کے کمرے میں جانے کی اجازت ملتی ہے یا نہیں۔ تو سب سے پہلے آج کے سبق میں استعمال ہونے والے مشکل الفاظ کو غور سے سنیے۔
روز بخیر۔
روز بخیر، بتاتے چلیں کہ ایران میں عام طور پر وقت ملاقات ایک دوسرے کو سلام کے ساتھ یہ دعائیہ کلمہ بھی کہتے ہیں، جو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ مثلا صبح بخیر صبح کے وقت، شب بخیر رات کے وقت، اور دن میں روز بخیر یا عصر بخیر شام کے وقت استعمال کیا جاتا ہے۔
اتاق،
کمرہ۔
اتاق من،
ہمارا کمرہ۔
تخت،
بیڈ۔
تخت خالی،
خالی بیڈ۔
می دانم،
میں جانتا ہوں یا میں جانتی ہوں۔
ساختمان،
عمارت یا بلڈنگ۔
ساختمان دو،
عمارت نمبر دو یا بلڈنگ نمبر دو۔
یک،
ایک۔
ساختمان یک،
عمارت نمبر ایک۔ البتہ یہاں ایک وضاحت کرتے چلیں کہ یہاں عمارت یا بلڈنگ سے مراد ہاسٹل ہے۔
دوست دارید،
کیا آپ پسند کرتے ہیں؟
است،
ہے۔
ممکن است،
ممکن ہے۔
اتاق من است،
میرا کمرہ ہے۔
بفرمایید،
تشریف لائیے۔ البتہ یہاں اس سلسلے میں بھی وضاحت کر دیں کہ کسی سے خواہش کرنے کے معنی میں بے فرمایت کا زیادہ استعمال ہوتا ہے۔
این،
یہ۔
فرم،
فارم۔
دانشجو،
طالب علم۔
دانشجوها،
طلبہ، دانشجو کی جمع۔ البتہ یہاں یہ بھی وضاحت کر دیں کہ دانشجو کالج یا یونیورسٹی کے طالب علموں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اسکول کے طالب علموں کو دانش آموز کہا جاتا ہے۔
خیلی متشکرم،
بہت شکریہ۔
خیلی ممنون،
بہت شکریہ، یہ بھی اسی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ سامعین، امید ہے کہ آپ نے ان الفاظ کو نوٹ کر لیا ہوگا اور ہمارے ساتھ ساتھ آپ نے بھی انہیں دہرایا ہوگا۔ اور اب آئیے محمد، رامین اور ہاسٹل نمبر دو کے انچارج داوری صاحب کی گفتگو سنتے ہیں۔
سلام آقا۔
سلام جناب۔
سلام، روز بخیر۔
سلام، روز بخیر۔
آقای داوری، ما در اتاقمان یک تخت خالی داریم۔
جناب داوری، ہمارے کمرے میں ایک بیڈ خالی ہے۔
بلے، می دانم۔
جی ہاں، میں جانتا ہوں۔
این آقا محمد است، او دانشجوی ادبیات فارسی است۔
یہ محمد ہے اور یہ فارسی زبان و ادب کا طالب علم ہے۔
سلام آقای داوری۔
سلام جناب داوری۔
سلام، شما در ساختمان دو هستید؟
سلام، آپ کا کمرہ بلڈنگ نمبر دو میں ہے؟
نه، اتاق من در ساختمان یک است۔
جی نہیں، میرا کمرہ بلڈنگ نمبر ایک میں ہے۔
و شما ساختمان دو را دوست دارید؟
اور آپ بلڈنگ دو میں رہنا پسند کرتے ہیں؟
بله، اگر ممکن است۔
جی ہاں، اگر یہ ممکن ہو۔ سامعین، آئیے اب اس گفتگو کو ایک بار پھر سنتے ہیں، البتہ اس بار بغیر ترجمے کے۔
سلام آقا۔
سلام، روز بخیر۔
آقای داوری، ما در اتاقمان یک تخت خالی داریم۔
بله، می دانم۔
این آقا محمد است، او دانشجوی ادبیات فارسی است۔
سلام آقای داوری۔
سلام، شما در ساختمان دو هستی؟
نه، اتاق من در ساختمان یک است.
و شما ساختمان دو را دوست دارید؟
بله، اگر ممکن است.
سامین، داوری صاحب کوئی جواب نہیں دیتے اور اپنی کرسی سے اٹھ کر کمرے کے کونے میں ایک بڑی الماری کی طرف پڑھتے ہیں۔ وہ کاغذات اور فائلوں کے اندر کسی چیز کو تلاش کرتے ہیں۔ محمد اور رامین ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ داوری صاحب الماری سے ایک کاغذ نکال کر دوبارہ اپنی نشست پر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ کاغذ حقیقت میں بلڈنگ نمبر دو یا ہاسٹل نمبر دو میں رہنے والے طالب علموں کا مخصوص فارم ہے۔ طالب علم اس فارم میں اپنے بارے میں معلومات تحریر کرتے ہیں اور داوری صاحب یہ فارم محمد کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں،
بفرمایید، فرم دانشجوهای ساختمان دو،
یہ لیجئے، یہ بلڈنگ نمبر دو کا مخصوص فارم ہے۔
خیلی متشکرم آقا۔
بہت شکریہ جناب۔
خیلی ممنون۔
بہت شکریہ۔ سامعین، اب آئیے یہ گفتگو ایک بار پھر سنتے ہیں، البتہ اس بار بغیر ترجمے کے۔
بفرمایید، فرم دانشجوهای ساختمان دو۔
خیلی متشکرم آقا۔
خیلی ممنون۔
سامعین، محمد فارم کو پر کرتا ہے اور اسے داوری صاحب کو دے دیتا ہے۔ محمد اور رامین اب بہت خوش ہیں۔ آج وہ ایک ہی کمرے میں رہیں گے، یعنی بلڈنگ نمبر دو کے کمرہ نمبر 12 میں۔